أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمایا، اور اس پر بھی ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا؟ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ شیطان کی طرف اپنا قضیہ لے جائیں، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے منکر ہوں، شیطان کے منکر ہوں، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کر کے دور کی گمراہی میں ڈال دے. اور جب ان سے کہا جائے کہ آ جاؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا اور آ جاؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے ہٹتے ہیں. بس کیا حال ہوگا جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے ان کے ہاتھوں کے کیے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے، پھر وہ آئے آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے کہ ہمارا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ بھلائی کی صورت نکل آئے اور آپس میں موافقت ہو جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، سو آپ ان سے اعراض کیجئے اور ان کو نصیحت کیجئے، ان کی ذاتوں کے متعلق ان سے ایسی باتیں کہہ دیجئے جو ان کے حق میں خوب زیادہ فائدے مند ہوں. اور ہم نے پیغمبر نہیں بھیجے مگر اسی لیے کہ بحکم خداوندی ان کی فرما برداری کی جائے. اور جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا آپ کے پاس آتے، پھر آپ سے مغفرت مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کر دیتے، تو ضرور اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اور مہربانی فرمانے والا ہے، اور وہ اللہ کو ایسا ہی پاتے. سو قسم ہے آپ کے رب کی کہ وہ مومن نہ ہوں گے جب تک بات نہ ہو کہ جو ان کے آپس کے جھگڑے ہیں ان میں آپ کو فیصلہ کرنے والا بنا کر آپ کے فیصلے سے اپنے دلوں میں کسی بھی طرح کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور پوری پوری طرح تسلیم کر لیں آپ کے فیصلے کو. یہ سورہ نساء کی 60 سے 65 تک کی آیتیں تلاوت کیں اور اس کا ترجمہ پیش کیا. ان آیات کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. یہودی نے کہا کہ چل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان سے فیصلہ کرائیں، مگر بشر منافق نے اس کو قبول نہ کیا بلکہ کعب ابن اشرف یہودی کے پاس جانے اور اس سے فیصلہ کرانے کی تجویز پیش کی. کعب بن اشرف یہود کا ایک سردار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا. یہ عجیب بات تھی کہ یہودی تو اپنے سردار کو چھوڑ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند کرے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا بشر آپ کے بجائے یہودی سردار کا فیصلہ اختیار کرے. مگر راز اس میں یہ تھا کہ ان دونوں کو اس پر یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق و انصاف کا فیصلہ کریں گے اور اس میں کسی کی روح رعایت یا غلط فہمی کا اندیشہ نہیں، اور چونکہ اس جھگڑے میں یہودی حق پر تھا اس لیے اس کو اپنے سردار کعب بن اشرف سے زیادہ اعتماد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، اور بشر منافق غلطی اور ناحق پر تھا، اسی لیے جانتا تھا کہ آپ کا فیصلہ میرے خلاف ہوگا اگرچہ میں مسلمان کہلاتا ہوں اور یہ یہودی ہے۔ ان دونوں میں باہمی گفتگو کے بعد یہ انجام ہوا کہ دونوں اسی پر راضی ہو گئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر آپ ہی سے اپنے مقدمے کا فیصلہ کرائیں۔ مقدمہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ نے معاملے کی تحقیق فرمائی تو حق یہودی کا ثابت ہوا، اسی کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور بشر کو جو بظاہر مسلمان تھا ناکام کر دیا، اس لیے وہ اس فیصلے پر راضی نہ ہوا اور ایک نئی راہ نکالی کہ کسی طرح یہودی کو اس بات پر راضی کر لیا جائے کہ ہم دونوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ کرانے چلیں۔ یہودی نے اس کو قبول کر لیا۔ راز اس میں یہ تھا کہ بشر نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ حضرت عمر چونکہ کفار کے معاملے میں بہت سخت ہے، وہ یہودیوں کے حق میں فیصلہ کرنے کے بجائے میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ بہرکیف یہ دونوں اب حضرت فاروق اعظم کے پاس پہنچے۔ یہودی نے حضرت فاروق اعظم کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ اس مقدمے کا فیصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، مگر یہ شخص مطمئن نہیں اور آپ کے پاس مقدمہ لایا ہے۔ حضرت عمر نے بشر سے پوچھا کہ کیا یہی بات ہے؟ اس نے اقرار کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اچھا ذرا ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ گھر میں تشریف لے گئے اور ایک تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا کام تمام کر دیا، اور فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کا یہی فیصلہ ہے۔ یہ واقعہ روح المعانی میں بروایت ثعلبی اور ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، اور عام مفسرین نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد منافق مقتول کے وارثوں نے حضرت عمر کے خلاف یہ دعویٰ بھی دائر کیا کہ انہوں نے ایک مسلمان کو بغیر دلیل شرعی کے مار ڈالا ہے، اور اس کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اس کے کفر قولی اور عملی کی تعویلیں پیش کیں۔ آیت متذکرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاملے کی اصل حقیقت اور اس شخص جو کہ مقتول ہوا تھا اس کا نفاق، اس کا منافق ہونا ظاہر فرما کر حضرت عمر فاروق کو بری کر دیا۔ اس سلسلے میں اور بھی چند وقائع اور واقعات منقول ہیں، جن میں سے کچھ لوگوں نے شرعی فیصلہ چھوڑ کر کسی کاہن یا نجومی کا فیصلہ قبول کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آیت متذکرہ ان سب کے متعلق نازل ہوئی۔ اب ان آیت کی تفسیر دیکھیے۔ پہلی آیت میں ارشاد ہوا کہ اس شخص کو دیکھو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پچھلی کتابوں یعنی تورات اور انجیل پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور جو کتاب یعنی قرآن آپ پر نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، یعنی پہلے اہل کتاب میں داخل تھا پھر مسلمانوں میں داخل ہو گیا، لیکن یہ مسلمانوں میں داخل ہونا محض زبانی تھا، دل میں وہی کفر بھرا ہوا تھا جس کا ظہور جھگڑے کے وقت اسی طرح ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہودی سردار کعب بن اشرف کی طرف رجوع کرنے کی تجویز پیش کی، اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح اور حق فیصلہ دے دیا تو اس پر راضی بھی نہ ہوا۔ لفظ طاغوت کے لغوی معنی سرکشی کرنے والے کے ہیں، اور عرف میں شیطان کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں کعب بن اشرف کی طرف مقدمہ لے جانے کو شیطان کی طرف لے جانا قرار دیا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ کعب بن اشرف خود ایک شیطان تھا، اور یا اس وجہ سے کہ شرعی فیصلے کو چھوڑ کر خلاف شرع فیصلے کی طرف رجوع کرنا شیطان ہی کی تعلیم ہو سکتی ہے۔ اس کا اتباع کرنے والا گویا شیطان ہی کے پاس اپنا مقدمہ لے گیا، اسی لیے آخر آیت میں ہدایت فرما دی کہ جو شخص شیطان کی پیروی کرے گا تو شیطان اس کو دور دراز کی گمراہی میں مبتلا کرے گا۔ دوسری آیت میں بتلایا کہ باہمی خصومت یعنی جھگڑے وغیرہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی فیصلے سے اعراض کرنا کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، ایسا کام کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، اور جب اس منافق کا کفر عملاً اس طرح کھل گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہوا تو فاروق اعظم کا اس کو قتل کرنا صحیح ہو گیا، کیونکہ اب وہ منافق نہ رہا بلکہ کھلا کافر ہو گیا۔ اس نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ آ جاؤ اس حکم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، تو یہ منافقین آپ کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں۔ تیسری آیت میں ان تعویلات باطلہ کا غلط ہونا واضح کیا جو شرعی فیصلے کو چھوڑ کر غیر شرعی فیصلے کی طرف رجوع ہونے والے کی طرف پیش کی جاتی ہے، رجوع ہونے والوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناحق سمجھ کر نہیں چھوڑا، اور دوسروں کے فیصلوں کو اس کے بالمقابل حق سمجھ کر اختیار نہیں کیا، بلکہ بعض مسائلے کی بنا پر، ایسا کہ مثلاً یہ مسئلہ تھی کہ آپ کے پاس تو قانونی فیصلہ ہوتا ہے جس میں باہمی مصالحت اور رواداری کا کوئی سوال نہیں ہوتا، ہم مقدمے کو دوسری جگہ اس لیے لے گئے کہ ان دونوں فریقوں کے لیے کوئی بھلائی کی صورت نکل آئے اور دونوں میں مصالحت کرا دی جائے۔ یہ تاویلیں ان لوگوں نے اس وقت پیش کی جب ان کے راز کھل گئے اور خباثت اور نفاق ظاہر ہو گیا۔ ان کا آدمی حضرت عمر کے ہاتھ سے مارا گیا، غرض جب ان کے اعمال بد کے نتیجے میں ان پر رسوائی یا قتل کی مصیبت پڑ گئی تو قسمیں کھا کر تاویل کرنے لگے۔ حق تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرما دیا کہ یہ اپنی قسموں اور تاویلوں میں جھوٹے ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے کیا۔ ارشاد فرمایا کہ جب ان پر اپنے اعمال بد کے نتیجے میں کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے، مثلا خیانت و نفاق ظاہر ہو کر رسوائی ہو گئی یا اس کے نتیجے میں قتل کا واقعہ پیش آ گیا، تو اس وقت یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے کے پاس مقدمہ لے جانے کا سبب کفر یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ناحق سمجھنا نہیں تھا، بلکہ ہمارا مقصد احسان و توفیق تھا، یعنی فریقین کے لیے کوئی بھلائی اور مصالحت کی راہ تلاش کرنا مقصود تھا۔ چوتھی آیت میں اس کا جواب آیا کہ ان کے دلوں میں جو کفر و نفاق ہے اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے اور باخبر ہے، ان کی تاویلیں غلط اور قسمیں جھوٹی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر کو قبول نہ فرمائیں اور حضرت عمر کے خلاف دعویٰ کرنے والوں کا دعویٰ رد فرما دیں، کیونکہ اس منافق کا کفر واضح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان منافقین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہانہ نصیب فرمائیں جو ان کے دلوں پر اثر انداز ہو، یعنی آخرت کا خوف دلا کر ان کو مخلصانہ اسلام کی طرف دعوت دیں، یا دنیاوی سزا کا ذکر کر دیں کہ اگر تم نفاق سے باز نہ آئے تو کسی وقت نفاق کھل جائے گا تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا جو بشر منافق کا ہوا۔ پانچویں آیت میں اول تو ایک عام ضابطہ بتلایا کہ ہم نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا وہ اسی لیے بھیجا ہے کہ سب لوگ فرمان خداوندی کے موافق اس کے احکام کی اطاعت کریں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کرے گا اس کے ساتھ کفار جیسا معاملہ کیا جائے گا، اس لیے حضرت عمر نے جو عمل کیا وہ صحیح ہوا۔ اس کے بعد ان کو خیر خواہانہ مشورہ دیا گیا کہ یہ لوگ تاویلات باطلہ اور جھوٹی قسموں کے بجائے اپنے قصور کا اعتراف کر لیتے اور آپ کے پاس حاضر ہو کر خود بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مغفرت کی دعا کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ان کی توبہ قبول فرما لیتے۔ اس جگہ قبول توبہ کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائے مغفرت کرنے کی شرط غالباً اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر حملہ کیا اور آپ کے فیصلے کو نظر انداز کر کے آپ کو ایذا پہنچائی، اس لیے اس ان کے اس جرم کی توبہ کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کو شرط قرار دیا گیا۔ یہ آیت اگرچہ خاص واقعہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابطہ نکل آیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں اور اس کی مغفرت پھر ضرور ہو جائے گی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی روضہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے کہ جو روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کے لیے دعا کرنے کا کہے گا اس کی بھی استغفار اور توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں ضرور قبول ہو جائے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے چاروں اسکول آف تھاٹس کے اندر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو اس کے 3 روز بعد ایک گاؤں والا آیا اور قبر شریف کے پاس آ کر گر گیا اور زار زار روتے ہوئے آیت مذکورہ کا حوالہ دے کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ اگر گناہگار رسول کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روضہ اقدس کے اندر سے یہ آواز آئی قد غفر لک، یعنی مغفرت کر دی گئی۔ یہ بحر محیط میں واقعہ آیا ہے۔ اور آخری آیت میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کے علو مرتبت کا اظہار دیکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو بہت ساری قرآنی آیات میں آئی ہے اس کی مزید واضح تشریح بیان فرمائی گئی ہے۔ اس آیت میں قسم کھا کر حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن یا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹھنڈے دل سے پوری طرح تسلیم نہ کرے کہ اس کے دل میں بھی اس فیصلے کے خلاف کوئی تنگی نہ پائی جائے۔ اسی لیے یہ احساس دل میں ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معاملات ہمارے لیے طے کر دیں وہ بالکل اٹل ہیں اور حق ہیں۔ اس میں ضمناً یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے کوئی تعلیم ہمارے پاس آئے تو اس میں اپنی طرف سے حیل و حجت نہیں کرنا چاہیے، اپنی طرف سے لاجکس اور منطق کو اور اپنی عقل کو لڑانے کی فکر سے زیادہ اس کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ بات میرے آقا نے فرمائی ہے تو یقیناً یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اطاعت رسول کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔